اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفقہ ونفسہ وحمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں آپ پر اور رحمتیں آپ پر. حاضر رحمت میں ربی، آج گفتگو جو ہے وہ ہماری 10 کم 100 پہ پہنچ گئی، اور یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. اور آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے، امام فی الحدیث مسلم بن حجاج بن مسلم الکشیری نیشابوری رحمت اللہ علیہ، تاریخ ولادت آپ کی 206 ہجری 821 عیسوی، اور تاریخ وصال حکمی شہادت 261 ہجری رجب کی تقریباً 25 اور مئی 875 عیسوی فنتی ہے. تمام آئمہ کے سردار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 56 سال بعد پیدا ہوئے، 56 ایئرز. اور آج 2015 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 1140 شمسی سال تقریباً ہو چکے ہیں. آپ کا مزار مبارک موجودہ ملک ایران کے صوبہ نیشاپور کے ایک قصبہ نصر آباد کے اندر ہے. کوئی اتنا زیادہ بڑا مزار تو نہیں، لیکن قبر آپ کی پکی ہے اور بلند ہے. تصوف کے اندر شریعت کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اور شریعت شارع نے حدیث مبارکہ کی صورت میں ہم تک پہنچا دی ہے. اور شریعت کا علم آپ کو تبھی آئے گا جب آپ کو حدیث مبارکہ آتی ہوں گی. اور حدیث مبارکہ صحیح ہیں یا نہیں صحیح، اس کے لیے کام جو آسان کر گئے ہمارے لیے وہ امام بخاری اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مسلم بن حجاج بن مسلم الکشیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر عالم دین ولی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا. اور یہ یاد رکھیے گا، جسے وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے پھر اسے جاہل رہنے نہیں دیتا. تو یہ لوگ جو تھے، ہم جب بیان کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ولی کامل ہماری نظر میں ایک خاص کچھ، ایک خانقاہ، ایک کمرہ، ایک جگہ، ایک خاص ہم نے ایک تصور بنایا ہو. نہیں، ایسا نہیں. یہ جو محدثین ہیں، اور خاص طور پر محدثین کے جو امام ہیں، یہ اپنے زہد میں، عمل میں، تقوی میں، اخلاقیات کے اندر یہ اعلیٰ درجے کے اوپر فائز تھے کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام بخاری تصوف میں داخل نہیں ہے، امام مسلم یہ صوفیہ میں داخل نہیں ہے. یہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں حدیث کی، یہ صوفیہ، یہ پہلے صوفی بنے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم فرمایا. یہ بات، اور اولیاء کرام سے بھی زیادہ محفوظ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو. یہ اولیاء کے اندر بھی بڑے اعلیٰ مقام کے اوپر جو ہیں وہ فائز ہیں. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری اللہ کے برابر نہیں ہے. اللہ واحد حقیقی ہے. جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حبیب کی تعظیم نہ کرے وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں سے محفوظ فرمائے. عظیم چین کے ساتھ عظیم میسج جو انبیاء اور اولیاء صوفیاء میں مشترکہ رہا، سماعت کیجیے. امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے، موسیٰ کاظم بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں اپنے والد امام محمد الباقر سے، امام محمد الباقر بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی زین العابدین سے، زین العابدین بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا سے، مولا علی شیر خدا نے سنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اے نبی میرا میسج پوچھاؤ، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میری پوجا کرو، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. من جاءنی منکم بشہادت اللہ الہ الا اللہ باخلاص، جو تم میں سے آیا میرے پاس یہ لے کر، یہ چیز لے کر، اس کی شہادت لے کر آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. داخلہ فی حصنی ومن داخلہ فی حصنی آمن من عذابی، تو وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. آئیے گفتگو جو ہے وہ آگے شروع کرتے ہیں. آئیے نام پہ گفتگو شروع کرتے ہیں جو ہمارا طریقہ ہے. آپ کا نام مسلم، آپ کا نام جو ہے وہ ہٹ کے، کچھ لوگ مسلمان ہوتے، آپ کا نام ہی مسلم ہے. مسلمان، مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے نا میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں، یہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو دیکھیے مسلمان وہ ہے کہ جو دل و جان سے جسم و روح سے اللہ کا حکم مانے، اسے کہتے ہیں مسلمان، دل و جان سے جسم و روح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے۔ اس کی ایک مثال دے دوں آپ کو، فلما اسلما وتلّہ للجبین، وہ دونوں مسلمان ہوئے، یعنی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام دونوں مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بشانی کے بل لٹا دیا، تو بس اسی کے اندر ہی اسلام کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ دونوں مسلمان تھے، تو کیا ہوا، باپ نے اپنے بیٹے کو رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق نیچے لٹا دیا پیشانی کے بل اس کا گلا کاٹنے کے لیے، تیار ہو گیا رب کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ تو اس میں اسلام کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اسلام مسلم مسلمان کون ہے کہ جو دل و جان سے جسم و روح سے اللہ کا حکم مانے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور تابع فرمانی کا یوں بیان فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 67 کے اندر، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور مسلمان تھے، مسلم تھے۔ تو بس آپ نے اگر مسلمان کو دیکھنا ہو کہ مسلم کون ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ کو واضح اسلام کی تشریح کا بھی پتہ چل جائے گا، مسلمان ہوتا کون ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، اسلام کی ڈیفینیشن کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو آپ کا نام مسلم، تو نام کا بندے کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے، خاص طور پہ تب جب وہ دھیان دیتا ہے تو اس نام کا اس کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں وہ نام رکھا جاتا ہے کہ روحانی طور پر بھی اثر ہو اور اخلاقی طور پر بھی اس کے اوپر اثر پڑے، تو اچھا نام رکھا جاتا ہے۔ امام مسلم کا نام مسلم رکھا گیا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، آپ کے والد گرامی ماشاءاللہ زاہد و عابد صوفی و متقی پرہیزگار، ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ بیٹے کا نام مسلم رکھو تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسلم کہا ہے تو اثر وہ پڑے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ کہ آپ کے دادا کا نام بھی مسلم ہے، اس لیے والد گرامی حجاج نے اپنے بیٹے کا نام اپنے ابا کے نام کے اوپر مسلم رکھ دیا، تو مسلم بن حجاج بن مسلم الکشیری۔ اب آ جائیے کشیری، یہ کشیری کیا ہے؟ کشیری یا نسبتی ہے، یہ کشیر اصل میں قبیلہ ہے اور یہ عرب کا قبیلہ ہے، یہ لوگ جو تھے عرب سے انہوں نے موو کرا، کب؟ خلافائے راشدین کے دور کے اندر ہی موو کرنے کے بعد یہ لوگ جگہ جگہ رکے اور پھر آگے موو کرتے رہے، موو کرتے کرتے یہ خراسان میں پہنچے، تو خراسان کے قرب و جوار کے اندر جو علاقے ہیں وہاں آ کر بنو کشیر رہنے لگے، اور یہی علاقے کچھ افغانستان کے اندر، کبھی رشیا کے اندر اور آج کل ایران کے اندر۔ تو خراسان اور ایران اس کا حصہ بنے وہ علاقے جہاں یہ آ کر رہتے تھے، نیشاپور بھی۔ اب نیشاپور کے پاس جو ہے وہ استوا ہے، استوا میں آ کر بھی بنو کشیر بہت سارے رہے، وہاں آ کر انہوں نے کیا کیا کہ کھیتی باڑی جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے کھیتی باڑی کی، کچھ لوگوں نے تجارت شروع کر دی۔ تو بنو کشیر جو ہیں یہ عربی بولتے تھے، تو جب یہ آ گئے خراسان میں اور یہاں رہنے لگے پھر ان کی زبان جو ہے وہ فارسی ہو گئی، تو یہ عرب قبائل کی ایک شاخ ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ نیشاپوری لگتا ہے، یہ نیشاپوری جو ہے یعنی نیشاپور کے رہنے والے، نیشاپور کے رہنے والے، عربی میں پے نہیں ہوتی، اس لیے پاکستان کو جب آپ عربی لکھیں گے تو الباکستان بولتے ہیں، کیوں؟ عربی میں پے نہیں ہے، تو نیشاپوری عربی جب بولتے ہیں تو نیشاپوری بول دیتے کیونکہ پے نہیں ہے، نیشاپور، نیشابور، نیشابور۔ آج کے دور میں ملک ایران کے صوبہ رضوی خراسان کی کاؤنٹی ہے یہ، تیسری صدی ہجری میں بقول مولانا ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ نیشاپور محدثین کا پایا تخت تھا، معدن الفضلاء منبع العلماء تھا، اور امام سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں ایک تو بغداد تھا کہ جہاں لوگ احادیث کو جمع کرنے کے لیے جاتے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ نیشاپور کا نام آتا ہے، نیشاپور کو ام البلاد بھی کہا جاتا ہے۔ خاندان، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا خاندان جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد عقد موالات کی وجہ سے آپ جوفی کہلائے، اسی طرح امام مسلم رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ بھی عقد موالات کی وجہ سے کہتے ہیں یہ موالی ہیں، ان کا خاندان جو ہے وہ پیچھے سے، اور بنو کشیر کے اندر جو ہے وہ عقد موالات ہوئی، لیکن یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے آبا و اجداد جو ہیں وہ آپ کے آبا و اجداد جو ہیں وہ غلام نہیں تھے. یہ غلط ہے میرے استاد محترم شیخ الحدیث شیخ القرآن و تفسیر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ کراچی وہ تحریر و تحریر فرماتے ہیں کہ آپ بنو قشیر کے خاندان میں پیدا ہوئے. شیخ الحدیث مولانا محمد حنیف خان رضوی بریلوی صدر المدرسین نے جامع الحدیث کے مقدمہ میں صفحہ 325 میں تحریر کیا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب عرب کے مشہور قبیلہ بنو قشیر سے ملتا ہے, اس لیے آپ کو قشیری کہا جاتا ہے. تو وہ بچے یا وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, خاص طور پر یہ جب آپ مکہ اور مدینہ یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یونیورسٹی والے امام مسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے, ایک تو امام مسلم کا تذکرہ بڑا مختصر کریں گے, امام بخاری پہ مکہ اور مدینہ کی یونیورسٹیز کے اندر تین تین چار چار پانچ پانچ دن لیکچر ہوتا ہے, لیکن جب امام مسلم کا نام آتا ہے تو امام مسلم کا لیکچر زیادہ سے زیادہ 40 منٹ میں ختم کر دیا جاتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کیوں, کیا وجہ ہے, کچھ اندازے خود بھی لگا لیا کریں. تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عربی نہیں ہے, لیکن یہ بھی عربی ہیں, امام مسلم بھی بنو قشیر قبیلے سے آپ کا تعلق ہے. تو قشیر قبیلہ نے مختلف پیشہ اپنائے, کھیتی باڑی کو بھی یہ بنایا, مقام استوا کی اکثر زمینیں جو ہیں وہ انہی کی تھی, لیکن تجارت کو بھی انہوں نے اپنایا اور تجارت میں سے کپڑے کی تجارت کو انہوں نے اپنایا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی جو ہے وہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے اور بڑے لینڈ لارڈ تھے, بڑے امیر آدمی تھے. وہی سلسلہ آپ نے بھی آگے جاری رکھا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا بزنس جو تھا وہ کپڑے کی تجارت تھی. 821 میں حجاج بن مسلم رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا, اللہ کا شکر ادا کیا, نیشاپور کے نام کو منور کرنے والا, علم کو عام کرنے والا ایک عظیم بچہ پیدا ہوا, نام رکھا گیا مسلم. اس نام کا اثر ہوا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزار ڈالی, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا یہ کہا ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ایک جگہ تو بات ہی ختم کر دی, کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو نیشاپور جو ہے وہاں آپ پیدا ہوئے. یہ نیشاپور اصل میں نو شاپور ہے, نیا نو نو روز یعنی نیو سٹی آف شاپور, تو آج کل ملک ایران کے اندر ہے, اس وقت یہ خراسان کے اندر تھا. یہی وہ شہر ہے کہ جہاں تاتاریوں نے انسان تو کجا, جانوروں تک کو بھی نہ چھوڑا, ہر شے مار ڈالی, اور یہی وہ شہر ہے کہ جہاں علم کا آفتاب چمکا اور ستارے جو ہیں وہ ابھرے اور چمکے. آپ کی ولادت ہوئی تو والد گرامی نے آپ کا نام مسلم رکھا, جو بعد میں مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری رحمتہ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے. کبھی کبھی لوگ اعتراض کر دیتے کہ یار یہ انبیاء کے نام تو بڑے شارٹ ہوتے ہیں, یہ امتیوں کے نام اتنے لمبے کیوں ہیں, نبیوں کا نام آدم نوح موسیٰ عیسیٰ ابراہیم اسماعیل بس, اور یہ جو امتی ہوتے ہیں محمد بن حجاج بن مسلم القشیری ابو الحسن, یہ اتنے لمبے نام کیوں ہوتے ہیں؟ تو بھائی دیکھیے نام کا مقصد کیا ہوتا ہے, نام کیوں رکھتے ہیں؟ نام اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ذات کی پہچان ہو جائے, یہ فلان صاحب کہاں رہتے ہیں, یہ وہاں رہتے ہیں, تو ذات تک پہنچاتا ہے نام. اب جو انبیاء کے نام ہوتے تھے وہ یونیک ہوتے تھے اس دور میں, اور کسی کا وہ نام نہیں ہوتا تھا. بھائی آدم علیہ السلام کا جب نام آدم تھا تو کسی اور کا نام نہیں ہے, نوح علیہ السلام کا نام نوح ہے تو اور کسی کا نہیں ہے, ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم ہے تو اور کسی کا نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ ہے تو اور کسی کا نہیں ہے, تو ایک دم سے پہچان ہو جاتی تھی. لیکن ان کے جو امتی آئے بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے ان کے ناموں کو اپنایا, تو جب زیادہ لوگوں نے ایک ہی نام کو زیادہ رکھا تو پہچان مشکل ہو گئی. تو اب پھر عربی کیا کرتے تھے, عربیوں نے یہ سلسلہ جاری کیا کہ وہ یا تو کنیت رکھتے تھے یا وہ بن باپ کا ذکر کر دیتے تھے ساتھ, یا وہ قبیلے کا ذکر کر دیتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ شخصیت کی پہچان ہو جاتی تھی, عبداللہ تو کئی ہیں تو کون سے عبداللہ, میری بات سمجھ رہے آپ؟ تو بھائی اسی طرح مسلم تو نام رکھ دیا, اب آپ بتائیے کہ صرف مسلم اگر بولیں تو کیسے پہچان ہوگی, ایک مسلم تو امام حسین کے بھی بھائی ہیں مسلم, اب اور ایک مسلم یہ ہیں کہ جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے تو ایک اور مسلم ہے, تو بھائی کیسے فرق کریں گے؟ تو اب فرق جو کرنا ہے, واضح جو کرنا ہے, وہ تین طرح سے ہوگا, یا بن لگا کر, یا کنیت لگا کر, یا قبیلہ لگا کر. تو مسلم بن عقیل پتا چلا امام حسین کے جو قزن ہیں, مسلم بن حجاج پتا چلا جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے, مسلم خولانی خراسانی तो ये मुस्लिम के साथ आगे जो लगता जाता है ताकि जात क्लियर हो जाए। तो इसलिए ये मत इतराज किया गया भाई नबियों के नाम तो बड़े मुख्तसर होते हैं तो उम्मतियों के नाम बड़े लंबे लंबे चौड़े होने लगे, नहीं ऐसा हरगिज नहीं है। नाम का मकसद होता है जात की पहचान। अब गौसुल आजम नाम बोलते सारी पता चल जाता है, अब्दुल कादर गिलानी रहमतुल्लाह, कलंदर भूली शाह कलंदर, लाल शहबाज कलंदर। तालीम तीसरी सदी हिजरी के अंदर जो शौक था वो था इल्मुल हदीस हासिल करने का। लोग उठते थे कि हम हदीस को इकट्ठा करें, हदीस को जमा करें, नबी के बयानात को सीखें। ये तीसरी सदी के अंदर, दूसरी सदी के एंड में, वैसे तो ये शौक हुजूर के जाहिरी दौर के अंदर भी था लेकिन किताबें बनाना और जमा करना, उसकी जांच पड़ताल करना, जरह तदील, ये दूसरी के एंड और तीसरी में और चौथी में ये बहुत जोरों शोर के साथ जो है वो ये सिलसिला रहा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की हिफाजत करना चाहता था। और बहुत से लोगों ने क्या किया था कि उसके अंदर बहुत से लोगों ने अपनी चीजें डाल दी थी, उसके अंदर बहुत से लोगों ने मजू हदीसें बना दी थी। तो अल्लाह ताला ने ऐसे आदमी भेज दिए, 20 आदमी ऐसे भेजे कि जो छोटी से छोटी गलती को भी, छोटी से छोटी मिस्टेक को, डिफेक्ट को भी फौरन जांच लेते थे कि इस हदीस के अंदर किस आदमी ने कहां जो है वो गलती कर दी है, कौन सी हदीस जो है वो सही है, कौन सी हदीस जो है वो सही नहीं है। फिर उसके मरातिब, उसके मरातिब बनाए गए, तबके उसके बनाए गए। तो अल्लाह ताला ने ये लोग उस दौर के अंदर जो है वो भेजे। तो तीसरी सदी में इल्म और हदीस का जब जोर हुआ तो उसी सदी के अंदर ये नेशापुर की जमीन जो है ये तो फुल जरखेज थी, नेशापुर की जमीन फुल जरखेज थी इसी लम्बी। यहां अल्लाह ताला ने बड़े बड़े स्कॉलर जो है वो पैदा भी किए और भेजे भी। बात याद रखिए, इमाम मुस्लिम, इमाम जोहरी जो है और बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो नेशापुर के अंदर पैदा हुई है। नेशापुर एक मरकज था, बगदाद के बाद दूसरा नाम था यह। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल की उम्र के अंदर कुरान मजीद को भी हिफ्ज़ कर लिया और वहां के जो उलूम थे वो पढ़ लिए। अक्सर आज के दौर के अंदर लोग पूछते हैं, मुख्तार साहब ये कैसे हो सकता है कि 12 साल के अंदर कुरान हिफ्ज़ भी हो जाए और 12 साल की उम्र के अंदर जो है वो सारी किताबें भी पढ़ ली जाए। तो भाई बात यह है कि आप अपने सिस्टम को देख रहे हो, आप अपने सिस्टम को देख रहे हो जिस सिस्टम के अंदर 3 महीने की छुट्टियां होती हैं, आप अपने सिस्टम को देखते हो जिसके अंदर हर हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं, आप अपने सिस्टम को देख रहे हो जिसके अंदर और छुट्टियां भी होती, आप अपने सिस्टम को देख रहे हो तालीम के देख रहे हो जिसके अंदर 2 बजे तक पढ़ाई है उसके बाद फिर छुट्टी हो जाती, आप अपने सिस्टम को देखते हो जिसके अंदर नेट भी है, टीवी भी है, सैरें भी हैं, गप्पे भी हैं, खाना भी, सारी चीजें। उस दौर में जाइए, वहां 3 महीने की छुट्टी का कोई तस्वुर नहीं था, वहां हफ्ता इतवार की छुट्टी का कोई तस्वुर नहीं था, वहां 2 बजे के बाद की छुट्टी का कोई तस्वुर नहीं था। जब कोई पढ़ने के लिए शुरू हो जाता था तो जब तक वो सारा इल्म हासिल नहीं कर लेता था उस वक्त तक वो वापस नहीं पलटता था और फिर रात दिन उसमें सर्व कर देता था। तो ये बात जेन नशीन के फिर इतराज किया करें तो 12 साल, तो मैं कहता हूं तो ऐसी कंडीशन के अंदर तो 12 साल भी ज्यादा है। तो 12 साल के अंदर आपने कुरान मजीद भी हिफ्ज़ करा और सारी किताबें जो है वो पढ़ डाली। 833 ईस्वी में आपने उस दौर के अजीम इलम को सीखना शुरू कर दिया और समाप्त करना शुरू की। वह अजीम इलम क्या था? वह हदीस मुबारक। वह अजीम इलम क्या था? इल्मुल इलल। वह अजीम इलम क्या था? वो अस्माउर रिजाल, ये उलूम। तो हमारे लिए आज के दौर में क्या होता है कि हमारा वक्त जो सर्फ हो जाता है वो ज्यादातर अरबी को सीखने में सर्फ हो जाता है। वो लोग चूंकि अरबी अरब कबीले के अंदर ही पैदा होते थे तो अरबी तो उनकी मादरी जुबान है या फादर की जुबान है, वो अरबी तो उनको आती है। अब वो उनके साल बच गए, अब इसके बाद तो सिर्फ चीजों को याद करना है बस, याद पढ़े जाओ, याद करे जाओ, पढ़े जाओ, याद करे जाओ। और ऊपर से अल्लाह ताला ने आईमा करा और ऐसे लोग जो हैं इनको ऐसा दिमाग अता फरमा दिया था कि हम लोगों को तो याद करने के लिए भी कुछ टाइम लगाना पड़ता है ना, कि जो 1 घंटा लगाया, 2 घंटे लगाए, 3 घंटे लगाए, रट्टा लगाया फिर याद हुआ। इन लोगों ने इधर सुना उधर याद हो गया। तो बस ये ऐसे ही है कि जैसे किसी मशीन के अंदर चीज डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, ना मशीन बंद हो रही है ना चीज डालने वाला बंद हो रहा है। तो यही आईमा का हाल था कि ना तो सुनाने वाले खत्म हो रहे हैं और ना याद करने वाले, सुनने वाले जो है वो बंद कर रहे हैं। तो बस हदीसें जाती जा रही हैं, ये याद करते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शान आपके असातिज़ा में से। अब आपने जब इल्म हासिल करना शुरू किया तो इमाम मुस्लिम फरमाते कि मैं जब किसी उस्ताद का इरादा करता कि मैं इनसे सीखूं तो मैं सबसे पहले इस्तखारा करता कि अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा कि मैं किससे इल्म हासिल करूं। क्यों? इसलिए कि आप जिससे चीज ले रहे हो यह भी देखो वो आदमी कौन है। इल्म जो है वो नजरों से आता है, इल्म जो है ये नूर है, तो ये देखा करो कि तुम हासिल किससे कर रहे हो। तो आप क्या करते कि आप इस्तखारा करते। तो सबसे पहले आपने नेशापुर के उस्तादों से علم حاصل کرنا شروع کیا. تو یہاں کے نیشا پور کی ایک بڑا زبردست بہت عظیم نام ہے حضرت امام اسحاق بن راہویہ، ان سے علم حاصل کرنا شروع کیا. یہ آپ کے پہلے استاد ہیں. ان کو راہویہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں ان کا نام اسحاق بن ابراہیم ہے. ابراہیم تو ابراہیم جو ہے ان کا ٹائٹل تھا راہویہ، ان کا آگے ٹائٹل جو ہے وہ چلا. یہ راہویہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ راہویہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت امام اسحاق کی دادی جو ہے وہ مکہ کی طرف جا رہی تھی. جب جا رہی تھی تو رستے میں ابراہیم ان کے بیٹے کی ولادت ہوگی جو والد ہے امام اسحاق کے، تو رستے میں جب ولادت ہوئی تو آپ کا نام پڑ گیا راہویہ، فاؤنڈ ان دا روڈ آپ کا نام یہ پڑ گیا. تو وہ اصل میں آپ کے والد گرامی کے ساتھ تھا راہویہ، ابراہیم راہویہ. تو یہ اصل میں پھر ان کے ساتھ مشہور ہو گیا حضرت اسحاق ابن راہویہ. یہ امام مسلم سے 43 سال بڑے تھے، 43 ایئرز پہلے جو ہیں وہ ان سے پیدا ہوئے، بڑے تھے ان سے. تو یہ امام مسلم شاگرد ہیں اسحاق ابن راہویہ کے، یہ شاگرد ہیں فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ کے. یہ مکہ کے مجاور تھے، بہت بڑے صوفی اور زاہد. اور فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ. تو پتہ چلا کہ امام مسلم بھی اصل میں امام اعظم کے ہی شاگرد ہیں. بیچ میں دو واسطے ہوئے تو آپ پردادا استاد کہہ سکتے ہیں. دوسرے استاد پھر استہارا کیا، آپ ایک اور استاد کا چناؤ کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن محمد ابی شیبہ ہے. 235 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا. امام زہبی رحمتہ اللہ علیہ کی تحقیق اگر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے بتایا کہ کس نے کس سے پڑھا ہے. تو آپ امام زہبی رحمتہ اللہ علیہ کو بھی پڑھیے. اگر آپ نے بہت ہائی پی ایچ ڈی آپ کر رہے ہیں یا آپ بہت بڑے اسکالر ہیں تو امام زہبی کو ضرور پڑھیے جب حدیث میں گفتگو کرنا ہو. تو امام زہبی رحمتہ اللہ علیہ کی جب تحقیق پڑھی جاتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ کوفہ میں جب پڑھنے کے لیے گئے، حدیث کی سماعت آپ نے کی تو ان سے کی. تو امام مسلم شاگرد ہوئے عبداللہ بن محمد ابی شیبہ کے، اور وہ شاگرد ہوئے امام عبداللہ بن مبارک کے، اور یہ امام عبداللہ بن مبارک شاگرد ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو اس لحاظ سے بھی امام مسلم شاگرد ٹھہرے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ. آپ نے پھر استہارا کیا، پھر آپ کے استاد امام ابراہیم بن موسیٰ حنفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال 220 ہجری کے اندر ہوا. تہذیب و تہذیب جلد 10 4:1 پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے. علامہ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ امام ابراہیم بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے امام یزید بن زرعہ سے روایت کی، اور ان سے امام مسلم نے روایت کی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت عمر 14 سال تھی جب آپ کا وصال ہوا ہے، کیونکہ آپ کا وصال 220 ہجری میں ہوا. امام مسلم شاگرد ہوئے امام ابراہیم بن موسیٰ کے، وہ شاگرد ہوئے امام یزید بن زرعہ کے، اور وہ شاگرد ہوئے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے. آپ یہ ذرا دیکھتے جائیے گا، اکثر لوگ احادیث پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ بخاری اور مسلم کے بڑے بڑے جو استاد ہیں وہ سب کے سب شاگرد ہیں امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، بس میں یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ زیادہ غوث، اغواس، اکتاب، اولیاء کرام جو ہیں وہ حنفی ہیں، امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی مسالک کے اندر اکتاب غوث نہیں ہے، ان میں بھی ہیں، لیکن زیادہ ان کے اندر ہے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی جو علم ہے وہ امام اعظم نعمان بن ثابت جو اولیاء اور صوفیاء کے بادشاہ ہیں ان کا ہے، ان کے پاس بھی فیض. اب پھر ان کا استخارہ، پھر استخارے میں جو آپ کو استاد جس طرف آپ بڑھے اور اشارہ ہوا کہ ٹھیک ہے بناؤ استاد، امام عمر بن زرارہ نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ. تہذیب و تہذیب جلد 8:31 پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے امام مسلم رحمۃ اللہ نے حدیث سماعت کی ہے. ان کا وصال ہوا 238 ہجری کے اندر. اس وقت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 32 سال تھی 206 کے حساب سے. امام مسلم شاگرد ہوئے امام عمر بن زرارہ کے، وہ شاگرد ہیں حشیم بن بشیر کے، اور حشیم بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. تو یہاں سے بھی فیض جو ملا وہ بھی امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا. پھر آپ نے پھر استخارہ، آپ کے استاد بنے یحیی بن معین رحمۃ اللہ علیہ. یہ فن رجال کے امام الائمہ ہیں. انہوں نے وراثت میں 1,50,000 درہم پائے تھے. یہ بات ذرا سب لوگ سنتے جائیے گا، 1,50,000 درہم چاندی کا ہوتا ہے، ان کو وراثت میں ابا کی طرف سے ملا تھا. तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने 10,50,000 दिरहम से क्या किया, चाहते तो रोजाना भी लुटाते रहते तो अय्याशी की जिंदगी गुजारते। लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, इन्होंने 10,50,000 सारे का सारा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की अशाद के लिए, हदीस को सीखने के लिए, उसको लिखने के लिए, पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए आपने सारा कुछ सरफ कर डाला। और हालत आपकी ये हो गई, खतीब बगदादी के नजीर तारीख बगदाद में हालत आपकी ये हो गई कि टूटा हुआ जूता भी आपके पाँव में नहीं था। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। टैक्सी में बैठकर हदीस पर एतराज करना तो बड़ा आसान है, लेकिन 10,50,000 रुपया सरफ करके हदीस मुबारका को सेफ करके सीख के लोगों तक पहुंचाना यह बड़ा मुश्किल है। कितने पैसे सरफ कर रहे हैं हम लोग हदीस को आगे फैलाने में। तो याहया बिन माईन रहमतुल्लाह अलैह, आपका विसाल 233 हिजरी में हुआ, उस वक्त इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की मुबारक 27 साल थे। तो इमाम मुस्लिम शगीद हुए इमाम याहया बिन माईन रहमतुल्लाह के, इमाम याहया बिन माईन रहमतुल्लाह शगीद हैं इमाम वकी के, इमाम वकी रहमतुल्लाह शगीद हैं हजरत इमाम आजम नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अबू हनीफा रहमतुल्लाह। इस लिहाज से भी आपके फैज, आपके पास जो फैज है वो इमाम आजम का है। फिर आपने इस्तखारा किया कि एक और बड़े बड़े उस्ताद, ये मैं उन असातिज़ा का जिक्र कर रहा हूं कि जिन असातिज़ा ने आपको इमाम मुस्लिम बनाया है, जिनसे आपने इलम सीखा तो आज मुस्लिम 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 हो रही है। मैं उन असातिज़ा का जिक्र कर रहा हूं, तो बाकी तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। महमूद बिन गैलान रहमतुल्लाह अलैह, इनका विसाल 239 हिजरी में हुआ, उस वक्त इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 33 साल थी। तहजीबुल कमाल जिल 27वीं सफा 307 अगर आप पढ़ें तो यहां ये आपको मालूम हो जाएगा कि अबू दाऊद के अलावा बाकी पांचों ने इनसे रिवायत किया। और इमाम मुस्लिम शागिर्द हुए इमाम महमूद बिन गैलान रहमतुल्लाह के, ये शगिर्द हुए इमाम अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह के, इमाम अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह शगिर्द हुए इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह। यहां से भी फैज जो है वो ये चीजें, ये बड़ी बड़ी गहरे गहरे मुताले के बाद हासिल करके मैं आप लोगों को फ्री में ये मोती बांट रहा हूं। तो जितने आप लोग हैं प्लीज, आप हनफी हो, आप दियोबंदी हो, कुछ भी हो, ये याद तो करो। आप इमाम आजम के मुकल्लिद हो ये याद तो करो, नहीं भी हो तो भी याद कर लो। हो सकता है कि ये चीजें याद करने से आप किसी तोहीन से बच जाएं। इमाम मोहम्मद बिन मुसन्ना रहमतुल्लाह, इनका विसाल हुआ 252 हिजरी में, उस वक्त इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की उम्र मुबारक 46 साल थी। खतीब बगदादी ने लिखा है, तारीख बगदाद जिल स्वयं सवा 284 के अंदर लिखा है कि आपसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस समाप्त की है। तो फिर इमाम मुस्लिम शगिर्द हुए इमाम मोहम्मद बिन मुसन्ना के, ये शगिर्द हुए इमाम मक्की बिन इब्राहिम के, और इमाम मक्की बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह शगिर्द हैं हजरत इमाम आजम नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह। कहां जाओगे, इमाम आजम की मुखालफत बराए मुखालफत है, वरना ये तुम्हें मानना पड़ेगा कि फिक्र का कोई बंदा हो तो वो भी शगिर्दों का शगिर्द है, अगर हदीस का कोई इमाम है तो वो भी शगिर्दों का शगिर्द है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। याकूब बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह फिर इस्तखारा किया इमाम मुस्लिम, इमाम मुस्लिम फिर पढ़ने के लिए निकले। आपको बड़े सफर करने पड़े, बहुत से असफार किए आपने, ये मत समझिए कि अगर आपके घर के अंदर ही अड़ोस पड़ोस के अंदर ही सारी यूनिवर्सिटीज थी, नहीं, पढ़ने के लिए निकलना पड़ा, पैसा सर्व करते थे, विरासत का पैसा लगा रहे हैं, तिजारत में जो पैसा आ रहा है वो लगा रहे हैं, हदीसे मुबारका सीखने के लिए जाते और सीखने से पहले इस्तखारा करते, और इस्तखारे के अंदर जो चोटी के उस्ताद आ रहे हैं वो सब के सब इमाम आजम नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। आपके असातिज़ा जो है, अब याकूब बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह देख लीजिए, आपका विसाल 252 हिजरी में हुआ, उस वक्त इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की उम्र मुबारक जो है वो 46 साल थी। तहजीब तहजीब में अलामा हजर असकलानी रहमतुल्लाह जिक्र किया कि आपसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने और एक और जमात ने रिवायत की है। तो इमाम मुस्लिम शगिर्द हुए याकूब बिन इब्राहिम के, याकूब बिन इब्राहिम शगिर्द हुए इमाम यजीद बिन हारून के, और इमाम यजीद बिन हारून शगिर्द हुए इमाम आजम नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह। यहां से भी फैज, फिर इस्तखारा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, आपका विसाल 241 हिजरी में हुआ, उस वक्त इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की उम्र 35 साल थी। इमाम मुस्लिम इलम हासिल करने बगदाद में कई बार गए हैं, जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कूफा में कई बार गए हैं, आप बगदाद में कई बार गए। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज्यादातर जो इलम हासिल करा है आप बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से इलम हासिल करा। तो इमाम मुस्लिम शगिर्द इमाम अहमद बिन हम्बल के, इमाम अहमद बिन हम्बल शगिर्द इमाम शाफई रहमतुल्लाह के, इमाम शाफई रहमतुल्लाह शगिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह शगिर्द हुए इमाम आजम नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह के। एक और चेन बता दूं मैं आपको, इमाम मुस्लिम शगिर्द हुए इमाम अहमद बिन हम्बल के, इमाम अहमद बिन हम्बल जो है वो शगिर्द हुए खफ्स बिन गयास नखई के, اور وہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے. لو اس لحاظ سے بھی آپ ان کے شاگرد ہوئے, امام اعظم پردادا استاد لگے. اب آ جائیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جو استاد بنایا آپ نے استخارہ کیا. یہی وجہ تھی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لیے جاتے تو استخارہ کرتے, جب استخارہ میں یس آ جاتا پھر آپ اس استاد کو پکڑ لیتے, پھر کچھ بھی ہو جاتا ساری دنیا چھوڑ دیتی. امام مسلم رحمۃ اللہ اپنے استاد کو نہیں پھر چھوڑ دیتے. علم اسی طرح ہی حاصل ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 256 ہجری میں ہوا. اس وقت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو ہے وہ 56 سال تھی جب ان کا وصال ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 250 ہجری میں نیشاپور کے اندر آئے, 250 ہجری میں نیشاپور میں آئے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے استخارہ کیا, استخارے میں آیا ٹھیک ہے آپ ان کو استاد بناؤ. اب امام مسلم آئے, امام مسلم جب آئے تو آتے ہی آپ نے ان کی پیشانی کو چوما یہاں, پھر ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور آگے اظہار کیا. آپ نے فرمایا, اور یہ تمام کتابوں کے اندر ہے, کوئی بھی کتاب نکال لیجئے, ہر کتاب کے اندر یہ بات ضرور نقل ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے یہ کہا کہ اے استادوں کے استاد مجھے اجازت دو کہ میں آپ کے پہنچوں لوں. تو صحیح مسلم ماننے والوں, تو صحیح مسلم تبھی مانو گے نا جب امام مسلم کو صحیح مانو گے. تو کیونکہ اگر لکھنے والا ہی صحیح نہیں ہے تو اس کی کتاب صحیح کیسے ہوگی. تو امام صحیح مسلم ماننے والوں اور صحیح بخاری ماننے والوں, میں بھی ان میں شامل ہوں, میں بھی ان میں شامل ہوں کہ امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے پاؤں چومنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجئے. تو اگر چومنا شرک ہوتا ہے, خواہ وہ ایک عضو ہو یا عضو کا حصہ ہو, یہ انگوٹھا جو ہے یہ ہاتھ کا حصہ ہے, تو ہاتھ چومنا شرک ہے تو, یا اس کا ایک حصہ چومنا شرک ہے تو ہوا تو پھر برا ہی شرک ہوا نا. یہ نہیں کہ یہ شرک ہو جائے گا اور پورا ہاتھ چومنا ثواب ہو جائے گا. تو اگر ہاتھ چومنا شرک ہے, پاؤں چومنا جو ہے وہ شرک ہے, تو کیا امام بخاری سے شرک کی اجازت لے رہے ہیں اور امام مسلم جو ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجازت دو میں یہ شرک کروں؟ تو پھر انہوں نے ہاتھ چوما بھی, پیشانی چومی بھی. تو مسلمانوں خدا کا خوف کیجئے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو پالیٹکس کی وجہ سے مشہور کر دی گئی اسلام کے اندر, یا جیسے ہوتے ہیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ویسے ہوتی. میرا یہ سوال ہے سب لوگوں سے کہ اگر چومنا شرک ہے انگوٹھا یا یہ, اگر یہ چومنا ثواب ہے تو انگوٹھا حرام کیسے؟ کیوں؟ یہ تو جز ہے. تو امام مسلم نے ہاتھ چومے, ہر کتاب کے اندر لکھا, مجھے ایک کتاب بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر کتاب میں لکھا ہے ہاتھ چومے. تو کیا امام مسلم پاؤں چومنے کی پرمیشن مانگ رہے تھے؟ تو وہ ایک صحیح جو ٹاپ کا ہے وہ دوسرے صحیح سے, وہ بھی ٹاپ کے ہیں, ان سے شرک کی اجازت کر رہے مانگ رہے تھے. تو آگے سے امام بخاری کیوں نہیں بولے کہ شرک ہے یہ؟ نہیں بولے نا, ہاتھ چوما امام مسلم نے. تو پتا یہ چلا کہ چومنا شرک نہیں, یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. اب جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو چومتا ہے. تو آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے علم العلل سیکھا. یہ علم العلل بڑا ضروری ہوتا ہے. اسماء الرجال کا یہ علم بھی ضروری ہے اور علم العلل بھی بہت ضروری ہے. اور یہ کرامت ہے دونوں کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ آپ نے چند گھنٹوں میں سکھا دیا, اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ چند گھنٹوں میں سیکھ لیا. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر 20 آدمی ہیں کہ جو علم العلل کے اندر ماہرین کا درجہ رکھتے ہیں, اور ان میں سے ایک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جو علم ملا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امام مسلم کو بڑا پیار تھا, اتنا پیار تھا کہ پانچویں یا چھٹے دن نیشاپور کے تمام لوگ جو ہیں وہ امام بخاری کو چھوڑ گئے, امام زہلہ کی وجہ سے. کیونکہ وہ کچھ مسئلہ تھا, قرآن کی ریسٹیشن مخلوق ہوتی ہے, الفاظ مخلوق ہوتے ہیں یا نہیں, اس کے اندر یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. سب چھوڑ گئے لیکن امام مسلم جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھے رہے, اور آپ نے اینڈ تک ان کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑا. تو اب میں آپ کو بتا دوں, امام مسلم شاگرد ہوئے امام بخاری کے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ شاگرد ہوئے فضل بن دکین رحمۃ اللہ علیہ کے. فضل بن دکین جو ہیں یہ شاگرد ہوئے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبت سے علم پڑھا, اتنا علم پڑھا کہ ہر استاد کو آپ کی تعریف کرنی پڑی. آپ کے استاد اسحاق بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث لکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا, ہم اس وقت تک خیر سے محروم نہیں رہ سکتے, نہ ہوں گے, جب تک ہمارے درمیان مسلم بن حجاج موجود ہے. یعنی خیر ہی ہے رہے ہم پر جب تک ہمارے اندر امام مسلم جو ہے وہ موجود ہیں, کیونکہ آپ اس وقت حدیث لکھ رہے تھے، تو پتا یہ چلا کہ جو آدمی حدیث کے علم میں مشغول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضبوط اور مضبوط یادداشت عطا فرمائی تھی. اس کا اعتراف آپ کے ایک استاد محمد بن عبد الوہاب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلم بن حجاج علم کا خزانہ ہے. خزانہ کیا ہوتا ہے؟ خزانہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر پیسے پڑے رہے. یہ خزانہ ہے، کیا مطلب؟ یہاں سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہیں، یہی ہیں. تو آپ کا مضبوط یادداشت، یعنی جو چیز سیکھتے ہیں وہ آپ کے حافظے کے اندر محفوظ رہتی ہے، اور کہا کہ ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پائے. تو آپ نے پہلے نیشاپور کے، پھر رائے میں بھی گئے آپ، وہاں بھی علم حاصل کیا. حجاز، مکہ، مدینہ، وہاں علم حدیث حاصل کیا. مصر میں گئے، وہاں آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ کے ممتاز شاگردوں سے علم حاصل کیا. حصول علم حدیث کے لیے آپ کا آخری سفر جو ہے وہ بغداد کی طرف تھا. ویسے تو بغداد کی طرف بڑے سفر کیے، لیکن آخری سفر بھی بغداد کی طرف ہی کیا، اور یہ وفات سے تقریباً 2 سال قبل آپ نے بغداد کا سفر کیا. اللہ اکبر جل شان. آپ بلخ میں بھی گئے، بصرہ میں بھی آپ گئے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا گھر کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، یہ خرچہ کیسے چلتا تھا؟ یہ خرچہ آپ کا آپ کی تجارت پہ چلتا تھا، آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر جل شان. لیکن پھر بھی جتنی آپ کے پاس آمدن ہوتی گزارا بچوں کے لیے، گھر کے لیے رکھ لیتے، باقی سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیتے. اور جتنے اسفار حدیث کے لیے آپ کرتے، اسفار کے دوران جو ہے وہ ساتھی جو ہوتے، یا قیام جہاں کرتے، یا حدیث کے حصول کے لیے اساتذہ کی خدمت کرتے، جو تحفہ تحائف دیتے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ آپ اپنی جیب خاص سے جو ہے وہ دیا کرتے. آپ ایک سچے عاشق تھے. یہ جتنے محدثین ہیں ان کے نام جدا ہیں، کوئی محدث ہے، کوئی شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے، کوئی فقیہ ہے، یہ سب کے سب زاہد و عابد و صوفی پہلے ہیں. اگر ان کا تزکیہ نفس نہ ہو، دل پاک نہ ہو، اور یہ عابد و زاہد نہ ہو، اور یہ راتوں کو جاگنے والے نہ ہو، تو یہ نور ان کے دل میں آ ہی نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا. اور اگر یہ محدث ہیں، امام ہیں، تو سب سے پہلے یہ صوفی ہیں، زاہد ہیں، عابد ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں. یہ چیز ان کے اندر ہے، اور سچے عاشق مصطفیٰ ہیں. کیونکہ جو حضور کا عاشق نہیں ہوتا وہ روحانیت کے منازل کو طے نہیں کر سکتا. اب سچا عاشق جو ہے آج کے جدید دور کے اندر تو سچا عاشق ڈفرنٹ قسم کا نظر آتا ہے. اس کے سر پہ پگڑی نہیں ہوتی اور داڑھی بھی نہیں ہوتی، داڑھی اس کی اتنی اتنی ہوتی ہے جیسے ایک روٹی پڑی ہو، روٹی کے اوپر چیونٹیاں بہت ساری چمٹ گئی ہوں، اس طرح کی اس کی داڑھی، وہ داڑھی نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مٹھی سے چھوٹی نہیں تھی، یہ بات یاد رکھی. ایک صاحب ہیں، میں ترکی میں جب گیا تو میں نے ترکی میں مولانا روم کے عاشقوں کو دیکھا، ٹوپی اسی طرح کی لمبی لمبی پہنی ہوئی ہے اور داڑھی ان جیسی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ عاشقی کیا ہوئی؟ صرف بانسری بجانے کے لیے اور ڈانس کرنے کے لیے اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہو؟ مزہ تو تب ہے نا کہ مولانا روم جتنی داڑھی بھی رکھو. نہیں، وہ لمبی سی ٹوپی پہن لی اور وہ بھی چند وقت کے لیے جو ہے پہنی، کچھ گھنٹوں کے لیے پہنی، اس کے بعد اتار دی. ایک میں نے عاشق مصطفیٰ کو دیکھا، اس کے سر کے اوپر ٹوپی ہے، پگڑی نہیں ہے اور داڑھی بھی نہیں ہے. اور جبکہ اس کے جو عاشق تھے وہ ویسی ہی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اور ویسی ہی داڑھی رکھی ہوئے تھے سنت کے خلاف، چھوٹی چھوٹی مرضیوں کی طرح، اور جبا تک بھی ویسا ہی پہنے ہوئے تھے. اور وہ کہہ رہے تھے دیکھا یہ میرے عاشق ہیں سچے، کہ انہوں نے ویسی ہی ٹوپی پہنی ہے، ویسی ہی داڑھی رکھی ہے، ویسا ہی جبا پہنا ہے، حالانکہ وہ عام روٹین میں نہیں پہنے جاتے، لیکن وہ پہن رہے ہیں کیونکہ ان کو سچا عشق ہے. تو تعجب کی بات ہے کہ پیر صاحب کے مریدوں کو تو سچا عشق ہے، ویسی ہی ٹوپی جو سنت کے خلاف ہے نبی نے نہیں پہنی، داڑھی بھی ان کی پیر صاحب جیسی جو نبی کی سنت کے خلاف ہے، جبہ بھی ان کا جو ہے ویسا، حضور نے ویسا جبہ بھی نہیں پہنا، تو وہ سچے عاشق ہوئے. اور خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کا سچا عاشق ہوں اور ان کی نہ نبی جیسی داڑھی ہے اور نہ نبی جیسی پگڑی ہے. اب خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کا سچا عاشق کون سا ہوتا ہے. اور آپ اگر یہ کہہ رہے ہو کہ میں سچا عاشق ہوں اور دعویٰ کر رہے، ایک تو ہوتا ہے ویسے بندہ دعویٰ کرنے والے کو بہت سے پروف دینا پڑتے ہیں. ایک آدمی ٹھیک ہے یار میں گناہگار امتی ہوں، لیکن جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عشق کو پھیلا رہا ہوں اور میں سچا عاشق ہوں، اب اس کی شکل دیکھیے اوپر سے نیچے تک، وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی شکل بتا دے گی. تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ سچی عاشق مصطفیٰ تھے. ہر وقت آپ کے سر کے اوپر امامہ شریف رہتا تھا. اور امامہ کیسا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیے، یہ ترکی اور مصری جو پہنتے ہیں یہ امامہ نہیں ہے، یہ ٹوپی کی ایک بہترین فائن شکل ہے، خوبصورت بنانے کی. کیونکہ ان لوگوں نے جب ٹی وی میں آنا ہوتا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شکل اچھی لگے، تو پھر یہ داڑھی کی بھی تراش کراش کریں گے، داڑھی کی ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے. یہ پگڑی بھی پھر ویسے ہی پہنیں گے، اس کو پگڑی کا پگڑی کیا ہوتی ہے؟ اب یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان کا عمل دیکھتے ہیں کہ جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، وہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ. آپ یہ امامہ ایسے پہنتے اور شملہ پیچھے سے یہ جو پلو ہے یہ لٹکتا ہوتا دو کندھوں کے درمیان، یہ دیکھ رہے آپ، یہ دو کندھوں کے درمیان میں ہے. یہ حضور کی سنت ہے. ایسا جو ہے وہ آپ ہر وقت پہن کر رکھتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. تو امامہ شریف یا جیسے آپ لوگ دیکھیے گا دعوت اسلامی والے دیکھیے گا وہ جو امامہ پہنتے ہیں نا تو وہ یہ شملہ یہ پیچھے دو کندھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. جیسے مرضی آپ لوگ کرو لیکن دعویٰ نہ پھر کیا کرو, کیونکہ جب آپ دعویٰ کرو گے کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں پھر مٹھی سے نیچے داڑھی آپ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ دعویٰ کرتے ہو کہ میں عشق رکھتا ہوں نبی کا پھر آپ کو سر پہ امامہ رکھنا پڑے گا. دعویٰ نہ کرو, ویسے ٹھیک ہے جہاں دوسرے چل رہے ہیں چلتے چلے جاؤ. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی جو ہے جو جو علم حاصل کیا تو آپ کا من چاہا کہ میرے آنے کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ اس کو حاصل کریں اور اسے سیکھیں. پھر آپ نے کتابیں لکھی. آپ نے چونکہ خود کتابیں لکھی ہیں, کتابیں لکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ خود لکھیں. اب جب میں ہوں یہ میں خود لکھتا ہوں, تین دفعہ لکھتا ہوں پھر آپ کے سامنے تقریر کرتا ہوں میں, تو مجھے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ گروپ ہوتا ہے. امیر آدمی جو ہوتا ہے بڑے بڑے علامہ جو امیر مولوی ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کا گروپ ہوتا ہے, وہ پیمنٹ کرتے ہیں جتنے طے ہو جاتے ہیں پیسے, ترجمہ کرنے والوں کو بھی پیمنٹ کرتے ہیں, لکھنے والوں کو بھی پیمنٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, باقی وہ پوری ٹیم بیٹھ کر لکھ رہی ہوتی ہے. وہ بڑا ایزی ہوتا ہے, اس میں کوئی اتنا نہیں, بس صرف بتانا ہوتا ہے یہ کرو یہ کرو. وہ سب لوگ بےچارے کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لگے ہوتے ہیں, تو وہ کتابیں آپ جتنی مرضی لکھ لو. یہ چونکہ لوگ کتابیں خود لکھتے تھے, فتاوا بھی دینا ہوتے تھے, نمازیں بھی پڑھنی ہیں, تقریریں بھی کرنی ہیں, بچوں کو بھی پڑھانا ہے, کتابیں خود لکھنی ہیں, تو ان کی کتابیں 21-22, 21-22, اور یہ بھی وہ کتابیں ہیں کہ اس کے برابر میں کوئی کتاب نہیں. اس کے ہر پیج پر آگے پھر تفصیلیں لکھی گئی. آپ کی کتابیں تقریباً 21 ہمیں ملتی ہیں. الجامع والالباب, کتاب و احام المحدثین, کتاب و سوالات امام حنبل, کتاب و طبقات, کتاب الوحدان, مشاہ ثوری, المسند الصحابہ, المسند امام مالک, المسند الکبیر, کتاب العلل, مشاہ امام مالک, حضرت عمر بن شعیب, کتاب اولاد صحابہ, الجامع الصحیح, یہ آپ کی سب سے مشہور کتاب ہوئی الجامع الصحیح, مسلم شریف جسے آپ کہتے ہیں. اصلی نام الجامع الصحیح. الجامع کسے کہتے ہیں؟ اب جو کتابوں کے نام بھی رکھے گئے, دیکھیے محدثین نے کتنی محنت کری, کتابوں کے جو نام بھی رکھے اس کتاب کی بھی اس نام کے اندر بھی ایک خاص چیز ہے الجامع. اب ہر حدیث کی کتاب جامع نہیں ہے, تو جامع کون سی ہوگی جس کے اندر آٹھ چیزوں کو موضوع بنایا گیا ہو, سیر کو, احکام کو, آداب کو, تفسیر کو, عقائد کو, فتن کو, اشراط کو, مناقب کو, ان کو موضوع بنایا گیا اسے کہیں گے الجامع. الجامع بخاری, الجامع صحیح البخاری, اور الجامع صحیح امام مسلم. تو یہ جو ہیں یہ الجامع ہیں. کیوں؟ اس کے اندر آٹھ. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کو الجامع نہیں کہہ سکتے. میں کیوں کہ جو آٹھواں ہے نا تفسیر کا موضوع جو ہے وہ ہم نے کوئی زیادہ ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا. تو یہ بات نہیں ہے کہ صرف یہ ہے کہ اس کے اندر بیان ہو, یہ ضروری نہیں کہ ایک پورا پارا بیان کیا گیا ہو, یہ ضروری نہیں. تو آپ نے شروع میں مقدمے میں بیان کیا ہے, تو جب بیان کر دیا تو آپ نے کہا آپ دوبارہ آگے جا کے کیا بیان کرنا. میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر, مقررات زیادہ نہ ہو, مختصر سے مختصر ہو. تو آپ نے پھر سے اسے بیان نہیں کیا. یہی اعتراض اگر ہو تو پھر یہ جہاں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ کی جو جامع ہیں دونوں کی بڑی مشہور ہیں, لیکن اس کے اندر بھی تفسیر اتنی زیادہ نہیں ہے. تو الصحیح, یہ الصحیح کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ویسے تو ہماری زبان جو بھی پروننسیشن اڈاپٹ کر لیتی ہے اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ کون سا ہم عربی بول رہے ہیں, لیکن یہ اصل صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح یہ صحیح صحیح نہیں ہے. صحیح دو ہا ہیں اس کے اندر, تو صحیح مسلم, صحیح بخاری, تو یہ دو ہا ہیں اس کے اندر. تو صحیح کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی دیکھ لیجیے. تو صحیح وہ کتاب ہوگی کہ جس کے اندر صرف ان احادیث کا التزام کیا گیا ہو کہ جو صحیح ہیں. اکثر اس لیے بخاری کو صحیح کہا جاتا ہے, مسلم شریف کو صحیح کہا جاتا ہے, کہ جب لکھنے والوں نے لکھنا شروع کرا تو ان کے مائنڈ کے اندر یہی تھا کہ ہم نے اس کے اندر انہی احادیث مبارکہ کو لکھنا ہے کہ جو ان کے نزدیک صحیح تھی. امام مسلم نے کتاب کیوں لکھی؟ ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کرتا تو کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا, کوئی ریزن, کوئی سبب, ظاہری سبب تو بنتا ہے. عالم اسباب ہے بھائی, ویسے تو اللہ ہی کرتا ہے, لیکن چونکہ یہ عالم شہادہ ہے, عالم اسباب ہے, تو کوئی تو سبب تو ہوگا. تو سبب یہ ہے کہ آپ کے ایک شاگرد تھے ابو اسحاق, تو بڑے پیارے شاگرد تھے آپ کے, کہنے لگے استاد محترم آپ ایسا کرو صحیح احادیث کو جمع کر دو. بخاری شریف جو ہے وہ صحیح ہے لیکن اس کے اندر آثار بھی ہیں, اقوال بھی ہیں, उसके अंदर इस्तेमबाद भी है और उसके अंदर अहादीस जो है वो बार बार लाई गई हैं, कुछ और भी चीजें हैं, आप ऐसा करें कि सिर्फ अहादीस को जमा कर दें। फरमाने लगे बात तो तेरी ठीक है, और जब कोई मशवरा देता है और अल्लाह की तरफ से जब ऑर्डर आता है तो फिर कोई ना कोई आदमी मशवरा दे देता है, जब मशवरा देता है तो अल्लाह ताला दिल में बात को डाल देता है, राफी कर देता है। जब अबू इसहाक ये बोले, पूरे मुकदमा में आप पढ़ सकते हैं, जब ये अबू इसहाक ये बोले तो आपने फरमाया बात तुमने ठीक की है, चलो अब हम ये काम शुरू करते। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, वो जितना जखीरा था, वो 5 लाख का, 4 लाख का, जितना भी जखीरा था आपके पास हदीस मुबारका का, कुछ लिखा हुआ, कुछ याद किया हुआ, वो 5 लाख वो जितनी थी आपने उसको रिफाइन करना शुरू किया, उसमें से चुनना शुरू कर दिया, चुनते चुनते आप 1 लाख तक पहुंच गए, 1 लाख में से फिर चुनना शुरू कर दिया, फिर आपने जो चुनना शुरू किया तो इस काम को 15 साल लगे। अब मुस्लिम जो है वह हदीस मुबारका को लिखने लगे, वो आपके लिखने का तरीका है। इमाम बुखारी तो इस्तखारा करते थे ना, इमाम बुखारी गुस्ल करते थे, इमाम बुखारी 2 नफिल पढ़ते थे, इन्होंने ये तरीका नहीं अपनाया, ये क्या करते थे कि हदीस लिखने के बाद हदीस के माहरीन को दे देते थे कि चेक कीजिए इसके अंदर इलल तो नहीं, इसके सनत, इसका मतन, इसको चेक कीजिए, वो कहते नहीं बिल्कुल ठीक है। तो ये तरीकाकार आपने बारहा अपना इलम भी इस्तेमाल किया, अपनी तहकीक भी इस्तेमाल की, आपने साथियों की तहकीक को इस्तेमाल किया, और उस दौर के जो आपके बड़े बड़े अल्लामा थे और जो इमाम थे हदीस के, उनको भी पेश किया। तो जब वो कह देते थे डन, तो आप इस हदीस को, और अल्लाह अकबर जल्ला शानू, तो भाई टैक्सी में बैठकर या पेंट और कोट पहनकर या अंग्रेजी अखबार में कालम लिखकर हदीसों पर एतराज करना आसान है। प्लीज ये जितने लोग हैं कि जो एमए पढ़ने के बाद समझते हैं कि हमने सारा इस्लाम का इलम पढ़ लिया है, उनको सिर्फ असमाउ रिजाल पहले पढ़ लेना चाहिए, बड़े बड़े आइमा की सीरत को पढ़ लेना चाहिए कि उन लोगों ने किस तरीके से हदीस के इलम को बचाया है, फैलाया है और बनाया, फिर बात वाजे हो जाएगी। इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी की तरह मुश्तहिद थे, वाहिद इमाम मुस्लिम है कि जिनका मरतबा इतना बुलंद है कि इमाम बुखारी के अलावा कोई नहीं वहां पहुंच सकता। यह बात याद रखिए, बस अगर आपने गुफ्तगू करनी है इमाम मुस्लिम की तो फिर इमाम बुखारी के साथ कीजिए, बाकी कोई नीचे वाला, ऊपर नहीं, नीचे वाला कोई ऐसा नहीं है कि जो उनके बराबर जो है वो पहुंच सकता। बुखारी और मुस्लिम दोनों सही हैं, कुछ का ख्याल है कि मुस्लिम शरीफ अफजल है, कुछ का ख्याल है कि बुखारी शरीफ जो है वो अफजल है। जैसे नेशापुर के जो मुहद्दिसीन हैं, उलमा हैं, एक हाफिज अबू अली नेशापुरी हैं, कहते हैं कि मा तख्त अदीम अदीम समाए असह मिन किताब मुस्लिम फी इल्म अल हदीस, आसमान के नीचे सही मुस्लिम से ज्यादा कोई भी किताब जो है वो सही नहीं है। इमाम दाराकुतनी के एक हम असर हैं मुस्लिम बिन कासिम कुरतबी, कहते हैं कि इमाम मुस्लिम की किताब की मिस्ल कोई किताब नहीं। इमाम अब्दुर्रहमान नसाई ने फरमाया कि इमाम मुस्लिम की सहीह इमाम बुखारी की सहीह से उम्दा है। अब मेरी एक अड़ सुन लीजिए, क्योंकि इन लोगों ने जो ये जुमले कहे हैं उनकी नजर में कुछ चीज होगी, जैसा कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था मुअत्ता इमाम मालिक के बारे में कि इससे बढ़कर कोई किताब नहीं है, उस दौर में कोई और किताब थी ही नहीं, उनके सामने और कोई किताब ही नहीं थी, और किताब थी भी ही। तो मेरा नुक्ता नजर जो है वो ये है कि कुरान मजीद के बाद जो दर्जा है वो सहीह हदीस का है, वो किसी जगह में भी हो, वो बुहारी में है, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिर्मिज़ी में, नसाई में, इब्न माजा में, दारमी में, किसी में, मजमू ज़वाइद के अंदर है, वो तहजीब तहजीब किसी जगह भी है, वो बयान की गई है या बयान नहीं की गई, सिहा सित्ता में है या सिहा सबा में है, कहीं भी है, सहीह हदीस जो है वो अफजल है, वो किसी भी किताब में हो, वो जिस किताब में है वो किताब अफजल, सही हदीस जिसने याद की है वो इंसान अफजल, जिस किताब में ज्यादा लिखी गई है वो अफजल, और जिस कलम से लिखी गई है वो कलम अफजल। तो सहीह अहादीस जो है, अब ये मसला, अब देखिए कुछ लोगों ने कहा कि बुखारी शरीफ में जो कुछ है वो सही है, तो भाई बुखारी शरीफ में तो सिर्फ 4000 हैं। अब जिसने कह दिया कि सिर्फ मुस्लिम शरीफ में जो है वो सही है, तो मुस्लिम शरीफ में भी 4000 ही हैं, इसके अलावा बाकी जो किताबें बची 4 उनके अंदर भी किताबें अहादीस मुबारक थोड़ी थोड़ी हैं। तो फिर ना तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी लिखी, वो 96000 छोड़ गए, ना ही इमाम मुस्लिम ने पूरी लिखी, वो भी तकरीबन इतनी ही छोड़ गए, नहीं दूसरे लोगों ने पूरी लिखी। तो वो उनके माइंड के अंदर जो एक स्केच बनता था उसके मुताबिक वो अपनी 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख हदीस के अंदर से निकाल के वो उसको लिखते रहते। बस फर्क ये है कि हर एक मुहदीस जो है वो मुखलिस था, लोगों को मौजू अहादीस से बचाने के लिए वो जो हिफाजती इकदाम कर सकते थे اور حضور کا پیغام صحیح پہنچانے کی جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کر کے دکھائی اور کی. اس لیے وہ شرائط لگاتے تھے، وہ قیود، وہ باڑے، وہ چیزیں بناتے تھے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 15 سال لگا دیا اپنی کتاب مکمل کر. آپ حدیث لکھنے لگے تو اپنے ذخیرہ کے اندر سے آپ نے 3 لاکھ کو جمع کیا. 3 لاکھ کے بعد پھر 1 لاکھ پہ آئے، 1 لاکھ کے بعد پھر آپ 12,000 پہ آئے. اللہ اکبر جل شان. اور آپ جب مسلم شریف آپ نے لکھنی شروع کی تو آپ کس حدیث کو لکھتے تھے؟ آپ اس راوی کی حدیث لاتے تھے جس راوی سے آپ نے خود سنا ہو، خود سنا ہو اس حدیث کو آپ لے کر آتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ سے تسامو نہیں ہوا. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے تسامو ہو گیا، جیسے ملک شام کے جو راوی ہیں وہ تسامو ہو گیا. وہ ہوتا یہ تھا کہ کنیت ایک ہی ہے، دوسری سند کے اندر اس کا نام ہے، تو امام بخاری یہ سمجھ گئے کہ یہ جو کنیت ہے یہ ایک علیحدہ آدمی ہے اور یہ جو نام ہے یہ ایک الگ آدمی، تو آپ نے 2 سمجھ لیے، جبکہ وہ کنیت بھی اسی بندے کی تھی. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسلم شریف کو جمع کرنا شروع کیا تو آپ جس سے آپ نے سنی ہوتی تھی حدیث اسی کی حدیث کو لاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس بات کو دے کر کہا کہ بخاری شریف سے مسلم شریف جو ہے وہ افضل ہے. یہ بات نہیں ہے، صحیح حدیث جہاں بھی ہوگی وہ افضل ہوگی. امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس محدث نے اپنی کتاب کے اندر صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے وہ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابواب کی ترتیب کی ہے اور تدوین میں جو عمدگی اختیار کی ہے، اس کا جو خیال رکھا ہے، اس نے مسلم شریف میں نکھار پیدا کر دیا. اس خوبی کی بنا پر بھی کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ مسلم شریف جو ہے وہ بخاری شریف سے افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ مسلم شریف عوام کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے. جو آدمی اتنا پڑھا لکھا نہیں اس کی سمجھ میں بھی آ جائے گی، لیکن بخاری شریف کو سمجھنے کے لیے آدمی کے پاس نالج کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ کچھ ٹپیکل ہے، کچھ مشکل ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھتے ہوئے زیادہ دھیان احادیث مبارکہ لکھنے کی طرف دیا. آپ نے جب مسلم شریف کو لکھنا شروع کیا ہے، الجامع صحیح کو، تو آپ نے التزام اس بات کا کیا کہ میں احادیث لکھوں. اس لیے آپ کو ان کی کتاب کے اندر آثار نہیں ملیں گے، اقوال نہیں ملیں گے، استنباط جو ہے وہ کم. آپ ایک باب بناتے ہیں اور نیچے فوراً حدیث مبارکہ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں. خطبہ ہی آپ کو ملے گا، بس خطبے کے بعد کثرت سے آپ کو جو چیزیں ملیں گی وہ حدیث مبارکہ. تو امام عبد الرحمان نسائی نے جو بخاری پر مسلم شریف کو فضیلت دی ہے وہ یہی دیکھتے ہوئے دی ہے. اب ایک اور بات، کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، یہ ہر علم کے اندر ہوتی، اس علم میں ہوتی، اصطلاحات ہوتی، وہ آدمی بولتا ہے اسے. تو علم الحدیث کے اندر بھی کچھ اصطلاحات ہیں. مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدثنا اور اخبارنا کے اندر فرق واضح کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرق واضح نہیں کیا. تو حدثنا اور اخبارنا میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حدثنا جب استاد حدیث پڑھا اور شاگرد سن رہے ہوں تو حدثنا ہوتا ہے، اور جب شاگرد پڑھ رہا اور استاد سن رہا ہو تو کہتے ہیں کہ اخبارنا. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرق کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرق نہیں رکھا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث لکھی تو آپ نے یہ خاص طور پر توجہ دی کہ حدیث کے اندر جو سند ہے، سند کے اندر جو راوی ہے، راوی کا جو نام ہے وہ بالکل واضح ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ نام مجہول رہ جائے، بعد میں آنے والا جو ہے وہ اعتراض کر دے. تو اگر کنیت تھی تو آپ نے ساتھ میں نام لکھ کر واضح کر دیا، نام تھا تو نصب واضح کر دیا، تاکہ وہ بندہ واضح ہو جائے کہ یہ ہے کون. اس کا بھی آپ نے خاص جو ہے وہ خیال رکھا، کیونکہ کنیت سم ٹائم مل جاتی ہے، نام سم ٹائم مل جاتے ہیں، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کوئی ایسی چیز ساتھ بیان کروں گے تاکہ وہ نام واضح ہو جائے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جب حدیث مبارکہ مسلم شریف میں لکھتے تھے تو آپ اپنی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے تھے. اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ آپ لکھنے کے بعد پھر دکھاتے تھے اس حدیث کے بارے میں اساتذہ کا موقف کیا ہے، تو آپ وہ حدیث جا کر بتلاتے اپنے استاد ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کو. وہ اس دور میں جرح و تعدیل علم العلل کے ماہر تھے، اور جس حدیث کے متعلق انہوں نے نشاندہی فرما دی کہ اس کے اندر کچھ علل ہیں، علت ہیں اس کے اندر، تو آپ اس حدیث کو نکال دیا کرتے تھے. تو جو کام وہ استخارہ سے لیتے تھے آپ وہ کام اولیاء کرام سے لیتے تھے، محدثین سے لیتے تھے، اپنے اساتذہ سے لیتے تھے. تو آپ نے مسلم شریف لکھتے ہوئے جو حدیث لکھی تو ساتھ میں بتایا، اگر کوئی حدیث لکھی تو بتایا اس کے اندر یہ علت مجھے نظر آتی ہے. وہ کیا کہ اگر اتصال نہیں ہے اور اتصال بتا دیا گیا ہے تو آپ نشاندہی کرتے، متن کے اندر کچھ کمی ہو گئی یا تو بتا دیتے کہ یہاں سے یہ چیز چھوٹ گئی ہے، جس کا بھی آپ نے خاص کیا رکھا، تاکہ واضح سے واضح چیز ہو جائے. اور ایک اور بات جو ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث ایک ہوتی ہے، اس کی اسناد کئی ہوتی ہیں، ایک ہی چیز کو کئی چین، عراق والوں نے بیان کیا، شام والوں نے بیان کیا، شام کی چین ہے، بغداد کی چین ہے، حرم کی چین ہے، لیکن حدیث ایک ہی ہے. تو عام کیا کرتے تھے کہ جب ایسی کوئی حدیث آتی تھی تو جس کی کئی اسناد ہوں، تو حدیث ایک بار لکھتے اور اس کی ساری اسناد کو ایک جگہ پہ لکھ دیتے تھے. یہ بھی آپ کی بڑی خوبصورتی ہے کتاب کے اندر. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سند ایک ہوتی ہے، حدیثیں اس سند سے کئی بیان کی گئی ہوتی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ حدیث لکھتے ہیں تو ساتھ سند کو بعد میں ضرور لکھتے ہیں. سند حدیث ایک سند سے کئی حدیثیں ہیں، تو آپ ہر مرتبہ حدیث نقل کرتے ہو سند ساتھ ضرور لکھتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں، اگر آپ مسلم شریف پڑھ رہے ہیں تو کتاب الطہارت پڑھیے گا. کتاب الطہارت کے اندر حد سے اصغر کے بعد وضو کرنا ہے، یہاں حدیث جو ہے وہ اسی ایک سند سے، اسی سند سے پھر حدیث ہے استنشاق کے بارے میں. تو استنشاق کے اوپر بھی جب حدیث بیان کی تو اس سند کو جو ہے وہ آپ نے بیان کی. امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے ابواب جو بنائے ہیں، بڑے خوبصورت ابواب بنائے، لیکن تراجم میں ابواب آپ نے نہیں بنائے، وہ بعد کے لوگوں نے بنائے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقات بہت کم بیان کی، یہ بھی ایک ٹرمینالوجی کی اصطلاح ہے حدیث کے اندر. حافظ ابن سرار کہتے ہیں کہ 14 تعلیقات ہیں، مگر وہ خود لکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے جب ان حدیث مبارکہ کی اسناد متصل آ گئی تو یہ بھی نہ رہی. واضح ہو گیا، بات کلیئر ہو گئی. امام مسلم رحمۃ اللہ نے جب اس کتاب کو تحریر کر لیا تو فرمایا، اگر محدثین 200 سال بھی حدیث لکھتے رہے تو ان کا مدار جو ہے وہ اسی میری کتاب کے اوپر ہوگا. اللہ اکبر، اس ولی کامل کی کرامت ہے کہ دیکھیں کہ 200 سال نہیں، 1000 سال سے اوپر گزر گئے، لیکن مدار اسی کے اوپر. حافظ عبد الرحمن بن علی یمنی شافعی رحمت اللہ علیہ نے غضب کا جملہ کہا تھا، تنازع قوم فی البخاری و مسلم لدیا وقالوا ای زین یقدم فقلت لقد فاق البخاری صحتا کما فاق فی حسن صناعت مسلموں. کہتے ہیں لوگ لڑتے ہیں، لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ بخاری افضل ہے کہ مسلم افضل ہے، کون ہے ان دونوں میں افضل؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ لقد فاق البخاری صحتاً، صحت کے لحاظ سے بخاری مرتبے میں ہے، اور حسن صناعت کے لحاظ سے مسلم جو ہے وہ فوقیت رکھتے ہیں. 615 حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے روایت کی ہیں کہ جن سے امام مسلم نے روایت نہیں کی، اور 434 حدیث ایسی ہیں امام مسلم نے جن سے روایت کی ہیں ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت جو ہے وہ نہیں کی. مسلم شریف کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ بہت سے بڑے بڑے سکالرز اور علامہ اور محدثین نے اس کی شرح جو ہے وہ لکھی. اور یہ ضروری یہ نہیں کہ صرف شوافے نے لکھی، یا حنابلہ نے نہیں لکھی، یا حنفیوں نے نہیں لکھی، موالکہ نے نہیں لکھی، نہیں لکھی، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. 4 بڑی جلدوں میں مسلم شریف کی شرح لکھی. شیخ شہاب الدین احمد بن محمد القسطلانی نے 8 جلدوں کے اندر مسلم شریف کی شرح لکھی، لیکن آدھی مسلم کی لکھی، آدھی رہ گئی. المنہاج فی شرح مسلم من حجاج یہ امام یحییٰ بن شرف نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کی کم ہمتی کا خیال نہ ہوتا تو میں 100 جلدوں میں مسلم شریف کی شرح لکھ دیتا. قاضی اجاز بن موسیٰ مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح لکھی. اور میرے اس آج کی جدید دور میں جو لکھی گئی ہے، میرے استاد محترم، میرے والد گرامی کے بھی استاد ہیں، شیخ الحدیث، شیخ القرآن و تفسیر، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی، شیخ الحدیث جامع نعیمیہ کراچی، انہوں نے شرح مسلم لکھی، کمال کی لکھی. آج کے دور کے جتنے جدید مسائل ہیں، میں یہ ریکمینڈ کروں گا سب لوگ جتنے ہو، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کی عمر جو ہے 35-40 سال اوپر ہو چکی ہے، یا یہ ہوتا ہے جسے ذرا ٹائم زیادہ مل جاتا ہے، آپ گھر کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی ان کی جو ہے شرح مسلم رکھیں، آپ کو سارے نئے نئے مثال اس کے اندر جو ہیں، نئے نئے مسئلے جو ہیں اس پہ ڈسکس آپ نے کر کے اس کے اندر جو ہے وہ لکھ دیا. یہ آج کے جدید دور کی شرح مسلم شریف، بخاری اور مسلم دونوں صحیح. مسلم شریف میں کتنی حدیث ہیں، باہر ایک نے مختلف بتایا، کسی نے کہا 8000، کسی نے کہا 4000، کسی نے کہا 12000، کسی نے کہا 7275. تو مقرر نکال کے 4000 کیسے ہیں بچتی. مسلم شریف صحیح. اب اس صحیح سے میں چند تبرک کے لیے آپ کو حدیثیں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ، اور خدا کے لیے ان حدیثوں کو یاد کر لیجئے تاکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کے آبا اجداد مسلمان نہیں تھے، بدعتی تھے. بخاری بھی صحیح، مسلم بھی صحیح، ना बुखारी में पूरा इस्लाम है ना मुस्लिम शरीफ में पूरा इस्लाम है। कुछ बुखारी शरीफ ने कुछ क्या 96,000 उन्होंने छोड़ दी, 96,000 इन्होंने भी छोड़ दी। तो आप जरा इसी तरह आपको ये हदीसें सही कहीं 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 से मिलती जाएंगी। अब देखिए ये हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ में ये हदीस है, हदीस नंबर 2028 जाइए, सब लोग याद कर लीजिए 2028 बाबु सियाम है, यानी जिसके जिस बाब के अंदर रोजों का बयान किया है मुस्लिम ने। अब्दिल्ला बिन माबदिस जिमानी ये बयान करते हैं अबी कतादा अनसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु से, अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुअला अन सौम इस्नैन फकाल फीह वलितु वफीह उनजिल अलैया। आपसे अक्सर लोग पूछते हैं ना कि जनाब आप लोग मिलाद शरीफ क्यों मनाते हो, हजूर का बर्थडे क्यों मनाते हो, तो हजूर का बर्थडे हजूर ने खुद अपना खुद मनाया है, तो ये किसके अंदर है, सहीह मुस्लिम शरीफ के अंदर। तो भाई अगर हदीस को मानते हो तो इसको क्यों नहीं मान रहे, ये भी तो अभी सही है ना, दूसरे नंबर पे है, जिसने कहा पहले नंबर पे है। तो हजूर से पूछा गया या रसूल हम मंडे को रोजा क्यों रखते हैं, फरमाया मैं इस दिन पैदा हुआ था, ये नहीं कहा कि अल्लाह सवाब देता है जन्नत मिलती है ना, मैं इस दिन पैदा हुआ था, क्या मतलब मैं शुक्राने के तौर पर रख रहा हूं, तो अब शुक्राने के तौर पर जो भी मर्जी करें आप, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखकर अपना दिन बतला रहे हैं, क्योंकि अगर रोजा ना रखते तो किसी को पता ही नहीं चलता, तो अगर रमजान में रोजा ना रखे तो पता चलता है, रमजान के अलावा रोजा रखें तो पता चलता है। तो असल में आपने अपनी विलादत के दिन को उजागर करना था, तो आपने रोजा रख के लोगों को पता चला क्यों रोजा, और आज के दिन में आप रोजा रख रहोगे किसी को कोई पता नहीं चलेगा, हां जुलूस निकालोगे तो पता चलेगा, जलसा करोगे तो पता चलेगा। तो मुस्लिम शरीफ में जबरदस्त दलील है आप मिलाद उन नबी के मनाने की। दूसरी सुन लीजिए, अक्सर लोग कहते हैं कि हर चीज बिदत 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 बिदत, इतना रट्टा लगा होता बिदत कि उसी सिलसिले में वो पूरी दुनिया बह जाती है। तो मुस्लिम शरीफ ने यह बता दिया कि हर चीज बिदत नहीं है। अब वो हदीस हदीस नंबर 1017 है मुस्लिम शरीफ, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फअमिला बिहा बादहु कुतिबा लहु मिस्लु अजरे मन अमिला बिहा, जिसने इस्लाम के अंदर कोई अच्छी चीज पैदा की। फिर सुन लीजिए, हर नई चीज अगर हराम और गुमराही है तो ये क्या है, ये मुस्लिम शरीफ में है ना, सही है ना, इस्तहारा किया आपने, मेरी बात समझ रहे आप। तो फरमाते हैं कि हुजूर ने कहा कि जिसने इस्लाम के अंदर अच्छी चीज को पैदा किया फौमेला बिहा बादहु, उसके बाद उस पर अमल किया गया तो सवाब दोनों का बराबर है, जिसने इजाद की थी और जो कर रहा था सवाब दोनों का बराबर है। अब आप इतना बता दीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के दिन को मनाना अच्छा या बुरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन आपके मौजजात को बयान करना अच्छा या बुरा, लोगों को खाना खिलाना अच्छा या बुरा। तो हदीस के अंदर यह हुजूर फरमा रहे हैं जो अच्छी चीज पैदा करेगा इस्लाम में उसको अजर मिलेगा। पता इन लोगों ने अपनी जिंदगी की हर सांस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को जांचने और पहचाने के लिए जो है वो गुजार दी। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी जिंदगी लगा, और जो गुलाम उसी काम के अंदर अपने आका की अतात के अंदर जान दे दे तो कहते हैं कि यह गुलाम कामयाब हो गया। खुशू व खुजू, आपने अक्सर यह लफ्ज सुना होगा, तो हदीस के अंदर खुशू व खुजू अगर मैंने किसी में पाया है कमाल दर्जे का तो वह इमाम मुस्लिम है। आपकी जिंदगी में हदीस के बारे में खुशू व खुजू इतना है कि आपको दुनिया और माफिया की खबर ही नहीं रहती थी कि इर्द गिर्द हो क्या रहा, एक मरतबा क्या हुआ, मजलस से मुजाकिरा हदीस थी, किसी ने कोई हदीस पूछी तो वो आपकी नजर से नहीं गुजरी, या हो सकता है कि उस वक्त आपके जहन में ना हो, अब वहां से उठे फरमाने लगे अच्छा मैं इस हदीस को देखता हूं। अब घर आ गए, घर आते ही आपने अपनी बीवी से यह कहा देखो मैं कमरे में जा रहा हूं, मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा, मैं कमरा जब बंद हो जाएगा फिर किसी को अंदर नहीं आना, तुम आना ना कोई और आना, जब तक मैं खुद बाहर ना आ जाऊं। बीवी कहने लगी अच्छा ठीक है, मैं ये खजूरों का टोकरा आपके पास रख रही हूं, अगर कभी भूख लगे तो इसमें से लेके ले लीजिए, अब मैं क्या इसमें से थोड़ी निकालूं या क्या करूं, वो करीब रख दिया। आपने हदीस की किताब उठाई और हदीस जो है वो ढूंढने लगे, ईशा की नमाज पढ़ ली, अब ईशा की नमाज के बाद जो हदीस ढूंढने लगे, अब खुशू व खुजू का क्या आलम है, खुशू व खुजू का ये आलम होता है कि इंसान को कुछ खबर ही नहीं कि क्या हो रहा है, जैसे इमाम ज़ैन अल-आबिदीन नमाज पढ़ते थे आग लग गई कुछ खबर नहीं, सांप आगे डंग मारा कुछ खबर नहीं है, तो यह खुशू व खुजू होता है कि इंसान को बाहर की खबर ना हो। लेकिन मैं हदीस के इल्म में देख रहा हूं इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को, आप हदीस ढूंढने लगे, किताब पढ़ते जाते हदीस पढ़ते जाते हदीस पढ़ते जाते खजूर उठाते मुंह में डाल लेते, हदीस पढ़ते जाते खजूर उठाते मुंह में डाल लेते, हदीस पढ़ते जा रहे हैं हदीस पढ़ते जा रहे हैं, वो पूरा टोकरा सुबह फजर तहज्जुद के वक्त वो क्या हुआ कि पूरा टोकरा खत्म हो गया, वो खजूरों का टोकरा खत्म हो, हदीस आपको मिल गई, हदीस जब आपको मिली तो आपकी बॉडी के अंदर पोटाशियम जो है वो ज्यादा हो गया। सुबह की दम 100 ग्राम खजूर के अंदर पोटाशियम 656 मिलीग्राम होता है, तो आप तो पूरा टोकरा खा गए थे। पोटाशियम बॉडी में जब ज्यादा हो गया उसकी वजह से जो है वो आपकी शहादत हुक्मी वाकया हो, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, किसी कोई नमाज में इतना खुशू खुजू के साथ हो कि तीर लगने से शहीद हो जाए, کتنے اولیاء کرام ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے لوگوں نے ان کی گردنیں کاٹ دی. وہ خشوع و خضوع کمال کا ہے. یہ دیکھو میرے نبی کا سچا عاشق حدیث کے اندر اتنا خشوع و خضوع تھا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا, اور وہ پوٹاشیم باڈی میں جب بڑھ گیا تو آپ نے جان جو ہے وہ حدیث کے ڈھونڈنے میں ہی دے دی. تو 25 رجب شام کا وقت ہے, کیا ہوا آپ کو پھر 261 ہجری میں آپ کو نیشا پور کے علاقہ نصر آباد میں دفنا دیا گیا. آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ بلند اور پکی. یہ عظیم محدث ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھی گزاری تو حدیث مبارکہ کو تلاش کرتے ہوئے, اور جب دنیا سے گئے تو تب بھی حدیث مبارکہ کو ہی تلاش کر رہے تھے. اس سے پکا اور سچا عاشق مصطفیٰ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی قبر مبارک کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بڑے بڑے محدثین جو ہیں وہ آ کر اپنے شاگردوں کو, قابل شاگردوں کو لا کر آپ کی قبر کے اوپر مسلم شریف پڑھا کرتے تھے, اور آپ سے فیض جو ہے وہاں پہ حاصل کیا کرتے. اس کو حافظ ابن صلاح نے ذکر کیا, اسے بڑے بڑے محدثین آئے ہیں. ملک ایران کا صوبہ نیشاپور چونکہ ایران میں ہے, تو آپ کیونکہ سنی تھے اس لیے لگتا ہے کہ آپ کا مزار جو ہے وہ زیارت بڑا یا جیسے امام بخاری کا ہے ویسے بنایا نہیں گیا. اللہ تعالیٰ ان پر ہزاروں رحمتیں جو ہے نازل فرمائے. میں ان کے لیے تو کافی دن سے فاتحہ پڑھ رہا ہوں اور دلائل الخیرات کا ثواب دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے. اجازت دیجیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.